الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، السلام علیکم. آج ہم قرآن مجید کے 16 پارے قال علم کا خلاصہ بیان کریں گے. سورہ الکہف میں ایک سفر کا ذکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی جن کا نام غالباً یوشع بن نون ہے، تشریف لے جا رہے تھے، ایک مہم تھی، اور فرمایا کہ دریا کے سنگم، دو دریاؤں کے سنگم تک جانا ہے. وہیں پہ حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی، جسے قرآن میں عبد من عبادنا کہا گیا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام تربیت ہے کہ اپنے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کائنات کے نظام کا مشاہدہ کروا رہے ہیں کہ دیکھو ہم کس طرح سے اس کائنات کا انتظام و انصرام کرتے ہیں، اور اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو دیکھنے میں نظر نہیں آتی لیکن وہ بہت اہمیت رکھتی ہیں مگر پوشیدہ ہیں. حضرت خضر نے ان سے کہا کہ ایک شرط پہ ملاقات رہے گی اور سفر جاری رہے گا کہ آپ فی الحال مجھ سے سوالات نہیں کریں گے، اعتراض نہیں کریں گے. چل دیئے، کشتی پہ سوار ہوئے. حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا. حضرت موسیٰ نے پوچھا اتنی نئی قیمتی کشتی میں آپ نے سوراخ کر دیا؟ خضر نے کہا تھا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ سوال نہیں کریں گے، اعتراض نہیں کریں گے؟ ٹھیک ہے، نہیں کرتے. آگے بڑھے. حضرت خضر کو ایک چھوٹا سا لڑکا نظر آیا، اس کو تھپڑ مارا، وہ بیچارہ مر گیا. حضرت موسیٰ بیتاب ہوئے کہ ایک معصوم جان کو تم نے قتل کر دیا. خضر نے کہا کہ تمہارا میرا معاہدہ تھا کہ تم خاموش رہو گے. کہنے لگے بھائی اب اگر میں نے اعتراض کیا تو پھر تم مجھے اپنے پاس سے رخصت کر دینا. آگے چل پڑے. ایک بستی میں پہنچے، وہاں ایک دیوار گری ہوئی تھی. بستی والوں سے انہوں نے کھانا وانا مانگا، بھائی مسافر ہیں کچھ کھانے کو دو. انہوں نے کوئی لفٹ نہیں کرائی تو کھڑے ہو گئے. اومیا دیوار بناتے ہیں، دیوار بنا ڈالی. اب حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ یار سارا دن محنت مزدوری کروائی ہے، اب ان سے کچھ مزدوری ہی لے لو، کچھ کھانے کو تو ملے. خضر نے کہا کہ میاں اب بس، حاضر فراق و بینی و بینک، میاں اب تمہاری اور میری جدائی ہے. تین واقعات ہوئے ہیں ان کی، میں تمہیں توجیح بتائے دیتا ہوں. وہ کشتی میں نے اس لیے سوراخ کیا تھا کہ بہت قیمتی کشتی تھی، نئی تھی، اور جو بادشاہ سلامت تھے وہ نئی کشتیوں پہ قبضہ کر رہے تھے، چھین رہے تھے. میں نے اس کو عیب دار کر دیا تاکہ اس پہ وہ قبضہ نہ کرے. اس لڑکے کو میں نے اس لیے قتل کیا کہ وہ آگے چل کے اپنے والدین کے لیے فتنہ بن رہا تھا، ان کے کفر کا باعث ہو رہا تھا، اور ہم نے ان کے والدین کو صبر کے راستے سے درجات طے کروانے تھے، اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ ان کو ایک اور اس سے بہتر اولاد دے دے گا. ہمارا نظام تربیت ہے. یہ کشتی، یہ بستی جہاں لوگوں نے ہمیں کھانا دینے سے انکار کیا، وہ ٹوٹی ہوئی دیوار دو یتیم بچوں کی تھی. ان کا والد نیک آدمی تھا اور اس کا خزانہ اس دیوار کے نیچے تھا، اگر دیوار اور گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا، لٹ جاتا. یہ اللہ کا حکم تھا کہ اس خزانے کو محفوظ رکھا جائے، تو اللہ کے حکم سے ہم نے دیوار بنا دی۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کی بظاہر توجیہ ہمارے بس میں نہیں ہوتی، الا یہ کہ کوئی قلب خضر لے کے آئے یا ایسی چشم بصیرت لے کے آئے جو بہت نیچے تک جا سکے، گہرائی تک جا سکے۔ اس کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ ہے کہ یہ ایک بادشاہ تھے جو بہت عدل و انصاف سے کام لیتے تھے اور بہت علاقے کو انہوں نے فتح بھی کیا اور دنیا میں اس بہت بڑے حصے پہ انہوں نے اسلام کو بھی نافذ کیا، اور یاجوج اور ماجوج جو اس زمانے میں بہت فسادی قبیلے تھے ان کا راستہ روکنے کے لیے دیوار بھی بنائی۔ عزیزان گرامی، سورہ الکہف کے آخر میں چند آیات ایسی ہیں جنہیں حرز جان بنا لینا چاہیے۔ ان کا رواں ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، لیکن یہ ترجمہ نہیں ترجمانی ہے اور وہ بھی ناقص۔ کیا یہ آیت نمبر 102 سے آگے میں پڑھ رہا ہوں، کیا کفار کا خیال ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر اوروں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے، یاد رکھو سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے دنیا کو ہی اپنی کوششوں کا مرکز اور محور بنا لیا اور ان کی ساری جد و جہد دنیا کے کاموں میں بھٹک کر رہ گئی، ان کے تمام اعمال عکارت گئے۔ یہ لوگ سمجھتے رہے کہ شاید کارہائے نمایاں کر رہے ہیں، لیکن اعمال کے اعتبار سے یہ سب سے زیادہ برباد لوگ ہیں۔ ان کے مقابل ایمان لانے والوں کے لیے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات ہیں۔ یاد رکھو اگر تمام سمندر سیاہی بن جائیں، اور ایک جگہ فرمایا اگر تمام درخت قلم بن جائیں اور اللہ کی صفات لکھنا شروع کر دیں، تو یہ سیاہیاں ختم ہو جائیں لیکن میرے رب کے کلمات پورے نہ ہو سکیں۔ اور فرمایا آپ اعلان کر دیں کہ میں تم جیسا بشر ہوں مگر مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تم سب کا معبود وہ یکتا معبود ہے جو اپنے رب کی ملاقات کی آرزو رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اچھے عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور اسی میں یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح اختیار کریں گے ان کے لیے ہم جنات فردوس میں ٹھکانہ بنائیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ سورہ الکہف کا آخر تھا۔ اب سورہ مریم شروع ہوتی ہے اور سورہ مریم کے آغاز میں حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے کہ بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے بعد میرے اس کام کو کون سنبھالے گا، تو انہیں حضرت یحییٰ کی بشارت ہوتی ہے اور حضرت یحییٰ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بہت ہی نیک اور بہت ہی خدا ترس اور والدین کی خدمت کرنے والے ہوں گے۔ اس کے بعد سیدہ مریم علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت مسیح کی پیدائش بغیر پاپ کے بہت تفصیل سے بیان کیا گیا۔ سیدہ مریم جب اس بچے کو لے کے آتی ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں کہ اے مریم، اے ہارون کی بہن، یہ تو نے کیا کر دیا؟ تو وہ اشارہ کرتی ہیں اپنے بیٹے کی طرف۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا جواب دے گا ہمیں، تو وہ پنگھوڑے میں بچہ بولتا ہے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکاً اینما کنت، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالی نے کتاب دی ہے، اپنا نبی بنایا ہے، مجھے نماز پڑھنے، زکات ادا کرنے اور اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ یہ تھے عیسیٰ بن مریم، یہ ہے ان کی شخصیت۔ اور فرمایا کہ تم نے ان کو خدا کا بیٹا بنا لیا۔ فرمایا جس طرح سے ہم نے حضرت آدم کو پیدا کیا، ان کو بغیر ماں کے بغیر باپ کے پیدا کر دیا، ایسے ہی حضرت عیسیٰ کو ہم نے پیدا کیا، بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ ہم اسباب کے محتاج تو نہیں ہیں، اسباب ہمارے محتاج ہیں۔ اس لیے تمہیں اس بات پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ ہو گیا اس لیے کہ ہم یہی چاہتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے اور ان کا مکالمہ ہے اپنے والد آزر کے ساتھ۔ والد سے کہا، ابا جان، یہ بت جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ یہ آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں، آپ ان کی پوجا کرتے ہیں، اور الفاظ بہت زبردست ہیں۔ ابا جان، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، ابا جان میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہاں سے ایک اہم بات معلوم ہوئی کہ بیٹا باپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اور آپ کی قوم۔ معلوم ہوا کہ بیٹا اپنے آپ کو باپ کی قوم سے جدا کر رہا ہے، اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قومیت کی بنیاد جو ہے وہ باپ بیٹے کا رشتہ نہیں ہے، نسب نہیں ہے، بلکہ قومیت کی بنیاد نظریہ ہے، دین ہے، رسالت ہے۔ اور یہی بات ہے جو علامہ اقبال نے فرمائی، بہ مصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہما اوست، اگر بہ اون رسیدی تمام بولا حبیست۔ اور جناب مولانا مفتی شفیع صاحب نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ یہ آیت جو ہے دو قومی نظریہ کی بنیاد ہے، کہ دنیا میں دو قومیں بستی ہیں، ایک قوم حضرت ابراہیم کی قوم اور ایک قوم حضرت ابراہیم کے والد آزر کی قوم۔ اور قومیت کی بنیاد جو ہے وہ رسالت ہے، دین ہے، نسب نسل نہیں، علاقہ وطن نہیں۔ تو کہتے ہیں، ابجان جو سنتے اور دیکھتے نہیں ہیں اور تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے، تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ ابجان، میرے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میری پیروی کریں تاکہ میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں اور شیطان کی پرستش نہ کریں۔ ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہوئے بہت بڑے عذاب خداوندی کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو باپ نے کہا، ابراہیم، تو ان حرکتوں سے باز آ جا، تو مجھے میرے معبودوں سے ہٹانا چاہتا ہے، اگر تو باز نہ آیا تو پتھر مار مار کر تجھے ہلاک کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا، اچھا بجان، میں سلام عرض کرتا ہوں، ہاں میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش کی استدعا کروں گا، اس لیے کہ میرا پروردگار مجھ سے بہت ہی مہربان ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میں آپ کے مشرکانہ عقیدے سے بہت ہی بیزار ہوں اور میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد سے الگ ہو گئے تو ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب سے نوازا، انہیں نبوت عطا کی، اپنی رحمت سے عنایات کی اور ان کا ذکر خیر بلند کیا۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ آگے ان کی شان بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ اللہ کی آیات کو سن کر روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے، لیکن ان کے بعد ان کے برے جانشین آ گئے، انہوں نے نمازیں ضائع کر دیں اور خواہشات کے پیچھے چلنے لگے۔ ہاں، ان میں کچھ لوگ ایسے ضرور تھے کہ جو کہ انہوں نے توبہ کی اور اچھے اعمال میں لگ گئے، ایسے لوگوں کو ہم جنت عطا کریں گے۔ آخرت کا ذکر اور منکرین آخرت کا ذکر ہو رہا ہے۔ منکر آخرت کہتا ہے کہ کیا میں مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا؟ فرمایا، کیا اس کو یاد نہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اس کا تو سرے سے وجود ہی نہیں تھا، یہ لاشے تھا، میں نے اسے پیدا کیا، اسے وجود بخشا۔ فرمایا، کیا دوسری مرتبہ میں اس کو پیدا نہیں کر سکتا؟ اور فرمایا کہ قیامت کے دن ہم ان منکرین آخرت کو اور ان کے پیشوا شیطان کو جہنم کے گرد لا کر گھٹنوں کے بل گرا دیں گے۔ منکرین آخرت کا ایک اور روپ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میاں، جس طرح دنیا میں ہم ٹھاٹھ کر رہے ہیں، ایسے ہی آخرت میں بھی ہم ٹھاٹھ کریں گے۔ فرمایا، جس سر و سامان کا ذکر یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ دنیا کے ٹھاٹ باٹ، یہ سب یہیں دنیا میں رہ جائے گا اور ان کو تنہا ہمارے پاس آنا پڑے گا۔ اور اس بات کی نفی کی گئی کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہو۔ یہود نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ نصارہ نے کہا المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کے بیٹے۔ فرمایا، بیٹے کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جسے بڑھاپا آنے والا ہو، جو ضرورت مند ہو، جو ضعیف ہو، جسے کسی سہارے کی ضرورت ہو، اور بیٹا تو اس کا ہوتا ہے جس کی بیوی ہو، ہمسر ہو۔ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، جب ہمسر نہیں، اس کی بیوی نہیں، تو بیٹا کیوں ہو؟ اسی لیے سورہ اخلاص میں ان دونوں باتوں کی نفی، قل کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ بس ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، نہ بیوی کی، نہ بیٹے کی، نہ ہمسر کی، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفواً احد، اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے، اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے کہ اس کی بیوی بن سکے یا اس کا ساجی اور شریک بن سکے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد فرمایا کہ ہم ایمان والوں کے لیے اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں ایک عام محبت پیدا کر دیں گے۔ یہ سورہ مریم کا اختتام ہے، اس کے بعد سورہ طہٰ شروع ہوتی ہے، اور سورہ طہٰ میں فرمایا طہٰ، یہ حضور کے اسماء گرامی میں سے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، یہ قرآن ہم نے آپ اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں مبتلا ہو جائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دین کا کام پورا کرتے ہوئے انتہائی مشقت سے کام لیتے تھے، اور آپ کے دل پہ، دماغ پہ ایک بوجھ اور ایک غم رہتا تھا کہ جانے یہ لوگ اسلام قبول کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اس غم کا بار بار قرآن مجید میں اظہار ہوا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے ہمارے حبیب، تو یوں لگتا ہے کہ اس غم میں کہ لوگ اسلام قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، آپ اپنی جان گھلا دیں گے، گھل گھل کے مر جائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ غم لاحق تھا، اور اسی غم میں آپ وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے۔ صاحب نے کہا، یا رسول اللہ، آپ تو وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے۔ ف فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی اور سورتوں نے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا. یہ حضور کو ایک غم لاحق تھا. عزیزان گرامی، یہاں میں صرف ایک بات عرض کروں گا، دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے، اور اتباع صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ وہ کپڑے پہنے جائیں جو حضور نے پہنے، اتباع اس بات کا نام نہیں ہے کہ چند عادات و اطوار اور خصائل کو ہم اختیار کر لیں، بلکہ اتباع اس بات کا نام ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت کو اپنایا جائے، اور اس پوری شخصیت میں، سیرت میں، سنت میں سب سے ابھری ہوئی بات حضور کا یہ غم ہے، حضور کا یہ مشن ہے، جس کی قرآن شہادت دے رہا ہے کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں اور غم میں مبتلا ہو جائیں. عزیزان گرامی، حضور کے اس غم میں شریک ہو جائیں، حضور کے اس مشن کو اپنا مشن بنا لیں، حضور کی زندگی کے مقصد کو اپنا مقصد ٹھہرا لیں، تو پھر اتباع ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ.